કાન ની કોઈ વાત ના પડે આપણે કાને સમજે કાને કે પાસ નમાઝ પડ રહે અંદર દાખલ હોય પણ દાખલ તો ખુદ ને ફરમાતે હૈ કે મેરા દિલ નહીં ચાહતા થા આપની વાત સુનને કો ઓર મેં અપને કાન બંધ કિયે હુએ થે પૂરી તરહ લેકિન જબ મેં અંદર દાખલ હુઆ તો મેરે દિલ ને યે કહા કે ઇનકી બાત સુનની ચાહિએ મેં સુનના નહીં ચાહતા થા મગર અલ્લાહ મુજે સુનવા કર રહે સબ સમજતે થે કે અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત ને اعمال دعوت میں یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے لیکن یہ تبدیلی داعی کی قربانیوں کے اس سطح پر پہنچنے کے بعد ظاہر ہوگی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا مضمون یا کوئی ایسی بات زبان سے نکلے جس سے لوگوں میں ہدایت ہو جائے سمجھتے تھے کہ بولنے والے دوسری طریقوں میں تم سے اچھے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس راستے کی تکالیف اور مزاج نبوت پر دلوں کا متوجہ ہونا رکھا ہے کیونکہ دعوت قلوب پر براہ راست اثر کرتی ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان بند کیے ہوئے تھے لیکن براہ راست اثر دل پر پڑا اور دل میں خیال آیا کہ ان کی بات سننی چاہیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اتنا تعزیہ رکھا ہے کہ وہ شخص جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا اور کانوں کے اندر بھی ڈال کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے چند سال میں 80 خاندان ان کے اکیلے کے ذریعے 80 خاندان اسلام میں داخل کیے کہ یہ 80 خاندانوں کو اسلام میں داخل کر کے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچے ان واقعات پر غور کرنے سے اور ان واقعات کو بار بار دہرانے سے ہمارے تو عمومی بیانات میں بھی اب صحابہ کی دعوت کے واقعات بیان نہیں کیے جاتے ہر ایک کی طبیعت تقریروں کی اور راز کی طرف بڑھی ہوئی ہے ہمیں دعوت پر ایسا یقین اور بصیرت ہو کہ اللہ رب العزت نے یقین اور ماحول کی تبدیلی اندر کے تزکیے اور تربیت اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کی ضمانت اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اعمال دعوت میں اس طرح رکھتی ہے جس طرح اللہ رب العزت کے سارے ضابطے ہیں جو زمانے کے بدلنے کے ساتھ بدلتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مدد اور نصرت جو متوجہ ہوتی ہے وہ گشتی لائن کی اذیتوں پر ہوتی ہے گشتی لائن کی اذیتوں پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نصرت اور مدد متوجہ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا گیا آپ کی بات سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے بڑی رغبت سے سخت بھوک کا وقت تھا گرمی تھی مگر آپ سایہ حاصل کرتے ہوئے بڑی رغبت اور شوق کے ساتھ آپ چلے یقین نے آپ کی بات کا سختی سے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اتنی اذیت ہوئی کہ آپ وہاں سے واپس ہو کر کرنے سعادی جگہ آپ پہنچے تھے جو جگہ کا نام ہے وہاں پہنچنے میں آپ کو ہوش نہیں تھا غم کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں جا کر ہوش آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جبرائیل میکائیل کو ساتھ لیے ہوئے اپنے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی باتیں سنی ہے اور آپ کی دعوت سے انکار کیا گیا ہے وہ بھی اللہ نے سن لیا ہے مجھے اللہ نے اس وقت اس لیے بھیجا ہے تاکہ دو پہاڑ جبل احمر ابو قبیس ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان تمام کفار مشرکین کو ختم کریں جنہوں نے آپ کی بات سے انکار کیا ہے آپ میں نہیں میں یہ نہیں چاہتا میں یہ نہیں چاہتا میں کچھ جائز چاہتا ہوں فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے کہ ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں پھر بھی یہ نہیں چاہتا, پھر بھی یہ نہیں چاہتا ان کو ہلاک کیا جائے. فرشتے نے کہا اس میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں تو ان کی پشتوں میں جو نسلیں چھپی ہوئی ہیں میں ان کے آنے کا انتظار کروں گا, انہیں دعوت دوں گا تاکہ وہ ایمان لائیں. مجھے تو یہ کرنا تھا اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نصرت اور مدد اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت اس راستے میں دی گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مجھے جیسے ستایا گیا ایسے کسی کو ستایا نہیں گیا, اور اللہ کے لیے جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو ڈرایا نہیں گیا. میرے دل کے دوست عزیزوں, ہم دل کے یقین سے دل کی گہرائیوں سے اعمال دعوت پر یقین کریں, اپنے تزکیے کا, اپنی تربیت کا, اپنی اصلاح کا, ورنہ اس کام کو کرتے ہوئے اگر اس یقین میں کمی آئی تو یقین ہماری نظریں اور ہمارے خیالات اور یہاں تک کہ ہمارے قدم وہ نئے اصلاح و تربیت کے طریقوں کی طرف ہمارے قدم اٹھیں گے, اور ہم رفتہ رفتہ اللہ کے ان ضابطوں سے دور ہو جائیں گے جو اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے متعین فرمائے. سب سے پہلے تو کام کرنے والے مجھ سے یقین ہو, ورنہ یہ سب رحمت اللہ کا ہر وقت فکر یہ تھا کہ اس کام میں لگ گیا اس کے اس کام سے تربیت کے اور تعلق مع اللہ میں اس کے یقین میں کمی تو نہیں آ رہی ہے, اس کی یقین میں کمی تو نہیں آ رہی ہے. چنانچہ ہمارے ایک بڑے عالم رفیع مولوی صاحب کے زمانے سے دعوت کے کام میں لگے ہوئے ابھی تین سال پہلے انتقال ہوا, مفتی زین العابدین صاحب. مجھے یاد آتی ہے ان کی بات, ہم گئے رائےوین اجتماع میں پاکستان, تو میں نے مفتی صاحب سے کہا صاحب مجھے وہ واقعہ سنائیے جو واقعہ پیش آیا تھا آپ کے ساتھ کہ آپ نے اجتماعی تقاضے کو اپنی انفرادی عبادت کی وجہ سے اجتماعی تقاضے کو مؤخر کر دیا تھا. سب کہنے لگے کہ یہاں تو اکیلا بیٹھا ہے جی سناؤں گا, اور اگر مجھے یاد دلا دیں تو میں مغرب کے بعد بیان نہیں سناؤں, اور اس کے بعد بیان نہیں سناؤں. ٹھیک ہے, میں نے پھر مغرب کے بعد صاحب بیان تھا, میں وہیں بیٹھا ہوا, بیان کے دوران ہی میں نے اس صاحب کو اشارہ کیا, میں تو وہ بات کا سنا دوں. سب کہنے لگے ہمارے لیے اثر والے نے ہمیں اعمال دعوت سے ایسے تزکیے اور اللہ کے تعلق کے یقین پر اٹھایا تھا کہ حضرت کا جذبہ اور فکر یہ تھا کہ اعمال دعوت سے اللہ کا وہ قرب اور محبت حاصل کی جاتی ہے جو قرب اور محبت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا, ذرا بھی اگر حضرت کسی ساتھی کے اندر اس کی کمی محسوس فرماتے ہیں تو فوراً کمی کرتے ہیں. اس کتاب نظام الدین
وقت نظر آئے کہ تم سب ایک بڑے مدرسے کے مستنیم تھے, تو وہاں اس زمانے میں حضرت کے ساتھی میں تصور نہیں تھا کہ بھئی اگر میں جماعت جاؤں گا تو مدرسے کا کیا ہوگا, اور اگر میں جماعت جاؤں گا تو محمد کا کیا ہوگا. کیونکہ حضرت لانا چاہتے تھے امت کو صحابہ کے طریقہ جوہر پر. حضرت کے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ یہ کام کون کرے گا اور یہ کام کون کرے گا. مولانا علیہ صاحب کے یہاں تقسیم کار نہیں تھی, کیونکہ مولانا علیہ صاحب سارے دعوت کو دین کا ایک شعبہ نہیں سمجھتے. ہم سب کی جسے ہمارے سمجھوں پڑھے لکھے ہیں نا, ان سب کے دماغ میں سب سے پہلا فساد یہ پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے دعوت کو ایک شعبہ سمجھ لیا. مولانا علیہ صاحب کا فکر یہ نہیں تھا, مولانا علیہ صاحب دعوت کے کام کو ایک شعبہ نہیں سمجھتے, بلکہ دین کے سارے شعبوں کو دعوت کے شعبے سمجھتے. دین کے سارے شعبوں کو دعوت کا شعبہ سمجھتے. دین کے سارے شعبے اس طرح دعوت کے شعبے ہیں جس طرح سارے مقتدی امام کے تابع ہیں. مولانا علی صاحب کا بالکل یہ نظریہ نہیں تھا. یہ تو نظریہ جب پیدا ہوا جب اس کام سے تزکیے اور تعلق مع اللہ کے یقین میں کمی آئی, اور ہم نے کام کو بحیثیت امت کے لیے سمجھا. اب بھی کام کرنے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے, گنتویہ بھی ہمارے ہماری صاحب کا نظریہ یہ ہماری صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ امت اس دعوت کی محنت میں صحابہ کے نہج پر آ رہے, کیونکہ صحابہ دعوت پر سب کے سب مجتمع تھے, سب کے سب دعوت پر سب مجتمع تھے, چاہے وہ مفتی ہوئے چاہے وہ قاری ہوئے چاہے وہ قاضی ہوئے چاہے وہ محدث ہوئے, سب کے سب دعوت پر مجتمع. اب اس زمانے میں سب سے بڑی اس کام کے ساتھ جو زیادتی ہم نے کی نا, وہ سب سمجھ جاتی ہے کہ ہم نے اس کام کو ایک شعبہ سمجھ لیا. اس کام کو ہم نے ایک شعبہ سمجھ, ہمارے لیا صاحب کا نظریہ یہ ہرگز نہیں تھا. یہ کام کو شعبہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مفتی صاحب اس زمانے میں نصیر خیر الدین جو کہاں جو ہے اس میں امرتسر میں ہے نا, امرتسر میں اس کے امام بھی تھے, ولید بھی تھے, اور پورے علاقے کے مفتی بھی تھے. تفصیل سے کہہ دیں اور پابندی سے وقت حضرت کے پاس وقت لے کر آتے. تو آئے مفتی صاحب نظام الدین, حضرت نے فرمایا مفتی صاحب بہت ہی سبق پر آئے, ایک جماعت آ رہی ہے وہ جماعت آپ کو لے کے جائے. مفتی صاحب نے کہا حضرت وہ جماعت کب آئے گی؟ حضرت نے فرمایا وہ جماعت تین دن میں پہنچ جائے گی. مفتی صاحب نے کہا حضرت تین دن کی اگر مل جائے شو, کیونکہ جماعت کے آنے میں تین دن ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تین دن کے لیے رائے پور حضرت رائے پوری کی خدمت میں ہو کر آتا ہوں. حضرت میں ضرور جاؤ, تو میں ضرور جاؤں مگر تین دن میں آ جاؤں. چنانچہ مفتی صاحب رائے پور گئے, اور رائے پور جا کے مفتی صاحب نے مجھے سنایا کہ مجھے رائے پور جا کے اتنا مزہ آیا ذکر میں اور نماز میں اور وہاں خلوت میں اور تنہائی کی عبادت میں, میرا ایسا جی لگا اور ایسے کیفیات اور ایسے اثرات محسوس ہوئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. بھائی یہ کیا مصیبت ہے, یہ بند کر دوں موبائل سب. ایسے کیفیات اور ایسے انوارات مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئے. تو میں نے یہ خیال کیا کہ جماعت دوری انتظار کر لے گی, جماعت دوری انتظار کر لے گی, میں تین کے دن چلے جائے پانچ دن کر لیتا ہوں, یہاں خبر نہیں آئندہ کبھی ایسی کیفیت محسوس ہو یا نہ ہو. چنانچہ میں نے رائے پور میں حضرت علی کی خدمت میں وقت بڑھا دیا, تین دن کے بجائے چار دن ہو گئے پانچ دن ہو گئے, اور وہاں جماعت انتظار میں حضرت انتظار میں حضرت شیخ کو لکھا سہارنپور زین العابدین تین دن کے لیے کہہ کر گئے تھے یہاں جماعت دیکھی نہیں ہے انتظار میں, اور ان کو پانچ دن ہو گئے ابھی تک نہیں. حضرت شیخ سہارنپور سے رائے پور خود تشریف لے گئے اور جاتے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو آیا تھا اس خیال سے کہ تین دن رہوں گا یہاں حضرت کی خدمت میں ترجمان لے کے جانا ہے, لیکن یہاں اتنا مزہ آ رہا کہ ایسی کیفیت کبھی پہلے محسوس نہیں ہوئی, تو مجھے خیال ہوا کہ اور قیام کر لوں. شیخ نے فرمایا مفتی صاحب تم کہاں ہو؟ شیخ نے فرمایا مفتی صاحب سے مفتی صاحب تم کہاں ہو؟ یہ شیخ کے الفاظ ہیں. شیخ نے فرمایا کہ انفرادی اعمال کے پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرات سے بھی چھوٹے ہیں, انفرادی اعمال کے پہاڑ انفرادی اعمال میں اجتماعی تقاضے کو چھوڑ کر کیسے مشہور ہو گئے؟ انفرادی اعمال کے پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرات سے بھی چھوٹے ہیں. یہ شیخ نے مفتی صاحب سے اس وقت فرمایا, یہ مفتی صاحب یہ خیال کر کے پھیل گئے کہ بھائی ایسی کیفیت ایسے انوارات سے کب حاصل ہوں گے, جماعت کے کام تو کرنا ہی ہے اور دو دن کے بعد چلے جائیں گے, کیا چاہ رہی ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں, ہمیں اس راستے کی نقل و حرکت پر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے بڑھنے کا یقین ہو. حضرت نے سارے کام کرنے والے کو خط لکھا تھا, وہ خط ہمارے رمضان میں سارے کام کرنے والے کو بھیجتے ہیں انجام ہونے سے, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امت اس کام کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی ہے, اس لیے اہمیت نہیں دیتی, حالانکہ اس کام کا مقصد اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جدا پیدا کرنا ہے. دعوت کے بقدر ہمارے اعمال تربیت کے بجائے حقیقت اختیار کریں گے, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف طور پر فرما دیا کہ اس سب سے اچھا دین کسی کا ہو نہیں سکتا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرتا ہے. ہمیں اعمال دعوت پر اس لیے استقامت نہیں ہے کہ ہم اعمال دعوت کو اپنے دین کے اندر حسن پیدا کرنے کی غرض سے نہیں کرتے, بلکہ ایک ایسی رسم بنتے جا رہے ہیں مسجد کے اعمال جیسا کسی تحریک کے کچھ جو ہے پروگرام ہوتے ہیں یا کسی تنظیم کے کچھ پروگرام ہوتے ہیں. اب دلوں کے اندر کام کرنے والوں کے یہ یقین کم سے کم ہو گیا کہ میرا گشت اللہ کے قرب کا سب سے بڑا سبب ہے. کمانا لیا سن بلا رہے تو ہر بات حضرت حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں, حضرت کام کو ہرگز اپنی ذات سے نہیں سمجھاتے کسی بات کو, حضرت پوری قوت سے کہتے ہیں ہمارے لیا سن بلا رہے کہ اللہ کے قرب کا دعوت سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں ہے, اللہ کے قرب کا دعوت سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے قرب کا سب سے بڑا راستہ اللہ کے راستے کا جوہر ہے. یہ تو صحیح حدیث ہے, منتخب میں اس نے نقل نہیں کی ہے وہاں سنگر میں, کہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا راستہ وہ اللہ کے راستے کا جوہر ہے, اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی راستہ نہیں. جتنے بھی اعمال عبادت ہیں ان تمام اعمال عبادت میں اللہ کے راستے کے جوہد کے بقدر ترقی ہوگی. ان تمام اعمال کے اندر اللہ کے راستے کے جوہد کے بقدر ترقی ہوگی. حضرت یہی کیا سمجھتے تھے, یہ رخ نہیں تھا کہ بھئی ہم عام انسانوں کی اصلاح کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں, بلکہ حضرت اپنے ہر کام کرنے والے کا ذہن یہ بناتے تھے کہ میں اپنی ذات سے اللہ کا تعلق بڑھانے کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں. اس کا نفع دوسروں کو بھی ہوگا, کیونکہ جو شخص اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی غرض سے اس کام کو کرے گا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ذریعے اور بندوں کو بھی ہدایت فرمائیں گے. کیونکہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کام کو کرے گا وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اللہ کے بندوں کو اللہ سے بتا دیتا نہیں کامیاب ہو جائے گا. میرے دوست, بنیادی طور پر تو ہم سب سے پہلے اس کام سے اپنی تربیت اور تجزیے کا یقین کریں. ہمیں جتنے حساب سے عرض کرتا ہوں کیونکہ آپ ہزار ہمارا عملہ ہے, اس کام کو کرتے ہوئے کسی بھی طریقے جو سے اصلاح کا تصور کرنا اس کام کے مقام کے لیے مناسب نہیں ہے. خدا نہ کرے اس سے دین کے کسی شعبے کا انکار یا اس کو ہلکا سمجھنا نہیں ہے, بلکہ اس دعوت کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو, اگر غور سے سنیے بات, اس دعوت کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو اس طریقۂ جوہد پر لانا ہے جو صحابہ کرام خود اپنی اصلاح تربیت کے لیے کیا کرتے ہیں. اس کام سے دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں ہے, بلکہ ساری امت مسلمہ کو, چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا عوام ہوں, ان سب کو اس طریقۂ جوہد پر لانا ہے جس طریقۂ جوہد سے صحابہ اکرام اصلاح و تربیت پایا کرتے تھے. دیکھو غور سے سنا بھائی, ہم صحابہ اکرام کے تربیت کے طریقے کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ مورخین ہوں یا احادیثیر ہوں, ان سب نے صحابہ کو جو بیان کیا ہے وہ صرف کافروں کے مقابلے بیان کیا ہے. دیکھو میری بات کی طرف بہت توجہ دینی ہو, جتنا احادیثیر ہیں اور مورخین ہیں ان سب نے صحابہ کو جو بیان کیا وہ بیان کیا صرف کافروں کے مقابلے میں. میری بات کی طرف بہت دھیان دینا ہوگا. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عام طور سے کہ بھائی صحابہوں کو خاص جوہر جو تھا وہ کافروں کو دعوت دینا, اور جو کافر اسلام قبول نہ کریں ان کو جزیہ لگانا, اور جزیہ بھی نہ دیں ان سے جا کر قتال کرنا, بس یہ تو بھائی افسوس اور حیرت ہے مجھے اس بات کہ امت کے درمیان سے وہ دعوت ختم ہو گئی جو صحابہ کو دیا کرتے. اس کام کا بنیادی مقصد ساری امت مسلمہ کو
اس دعوت پر جمع کرنا ہے جو دعوت جس دعوت سے خود مسلمان اہل ہیں اس دعوت پر مجھ کو جمع کرنا ہے, ورنہ اب صحابہ کو لوگ نہیں جانتے سوائے میدان جنگ کے, صحابہ کو نہیں جانتے. ہم اس طریقہ جوہد کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو طریقہ جوہد صحابہ کے صحابہ بننے کا تھا. اصل میں ایک خیال ہی پیدا ہو گیا کہ صحابہ صرف صحبت سے بنے. میری بات سنتا بہت غور سے, ایک خیال ہی پیدا ہو گیا کہ صحابہ صرف صحبت سے بنے, یہ بات نہیں. میں چلا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس محنت پر ڈالا تھا جس محنت کے ذریعے صحابہ نے آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھایا ہے, ورنہ جو آپ کی محنت کے دائرے سے نکل گئے وہ باوجود آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی تربیت نہیں پا سکتے. عام تصور اس وقت جتنے بھی پڑھے لکھے اپنا کو سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, ان سب کو کے ذہن اس محنت سے بالکل خالی ہیں اور وہ لوگ اس محنت سے بالکل ناواقف ہیں جو محنت صحابہ نے صحابہ پر کی. یہ خیال کرنا کہ صرف وہ صحبت سے صحابہ ہوئے ہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس لیے اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف صحبت سے اصلاح ہو جائے گی, حالانکہ دعوت مستقل ایک محنت ہے, دعوت مستقل ایک محنت ہے جس محنت کا ہر صحابی باوجود عالم ہونے کے, علماء صحابہ جو میں اثر ہوں, علماء صحابہ جن محدثین بھی ہیں اور فقہا بھی ہیں اور مصیان کرام بھی ہیں اور بڑے بڑے قراء بھی ہیں, یہ سب کے سب صحابہ ہوتے ہوئے خود اس محنت کے محتاج ہیں, خود اس محنت کے محتاج ہیں. چنانچہ جو صحابہ اکرام کے ایمان کی تقویت کے واقعات ہیں, سوال اس بات کا ہے کہ صحابہ کا ایسا ایمان کیوں تھا. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں عام تصور یہ ہے کہ دعوت محض غیروں کے لیے ہے, حالانکہ مجھے تو وہ دعوت ضرورت کرنی ہے جو صحابہ صحابہ کو دیا کرتے تھے, صحابہ صحابہ کو دعوت دیتے تھے اپنے ایمان اور اعمال کی ترقی کے, جس میں سب سے بنیادی اور ضروری دعوت ایمان. اس کا ایک باقاعدہ طریقہ محنت تھا اور اس کا ایک ماحول قائم کیا جاتا تھا اور صحابہ کو گشتوں کے ذریعے اس ماحول میں لا کر جوڑا جاتا تھا. تمہارا جیسا فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس طرح دہلی کا ایمان رکھتا. یہ میں نے بار بار اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ اب کام کرنے والوں کی نظر میں تبلیغ کا کام تو ایک رسمی پروگرام بن کے رہ گیا اور تزکیہ تربیت اور اصلاح کے لیے اب انہوں نے دائیں دائیں جھانکنا شروع کر دیا. ہائے میں کیا کہوں, کیا کروں, تمہیں کام کرنے والے بھی مشورہ دیں گے, ہاں بھائی ٹھیک ہے تم جانے تو لگا رہے ہو مگر یہ بتا تمہارے اصلاحی تعلق کس سے ہے. ارے تم کیوں نہیں کہتے اصلاحی تعلق میرے اس کام سے ہے, یہ ہمارے دلوں کا چور ہے اور یہ ہمارے یقین کی خرابی ہے,
اور اس کام کے ساتھ ہماری خیانت ہے کہ انسان بیٹھے ہوئے کہیں کہ جی نہیں جی اس کا تعلق نظریے سے بھی نہیں ہے. ایسا سمجھتے تھے یہ جو کام ہے یہ کام ولی گر ہے, ولی بنانے والا کام ہے. ہمارے اعمال کی دعوت سے جب پیر پھس لیں گے, دیکھو میری بات غور سے سنو, ہمارے اعمال دعوت سے پیر پھس لیں گے جب ہم ان اعمال دعوت کو صحابہ سے نقل نہیں کرتے, کیونکہ صحابہ اکرام ساری امت کے لیے اس طرح مقتدا ہیں, اس طرح امام ہیں کہ جس زمانے میں جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت آ جاؤ گا. خدا نہ کرے اس سے علماء کی صحبت, علم کے مجالس میں شرکت, خدا کی قسم اس سے ہرگز انکار نہیں ہے. لیکن اعمال دعوت کو چھوڑ کر یہ تصور کرنا کہ اس کے بغیر بھی تزکیہ حاصل ہو سکتا ہے, ہمیں صحابہ کرام کے معمول میں یہ چیز نہیں, ہم صحابہ کے معمول میں یہ چیز ابھی نہیں. آپ نے اپنے سارے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا ہوا, یہ اللہ تعالیٰ بنیادی بات ہے. کتنا ضروری ہے کہ دعوت دعوت کے ذریعے ایمان میں ترقی ہوتی ہے, کہ ہاں یہ بات یقینی ہے ضروری ہے, اور یہ یقین کے بننے کا یقینی راستہ ہے. یقین کے بننے کا, ایمان کے بننے کا یقینی راستہ ہے. تمہاری ایسا سمجھ دیں کہ میں اس کام کو کوئی نام رکھتا ہوں, اس کا نام کیا رکھتا ہوں, کہ ایک عامل یقین کو بدلنے کی محنت ہے. صحابہ کرام کا اس میں کیا طریقہ تھا مجھے عرض کرنا ہے. صحابہ کرام کا اس میں معمول یہ تھا کہ کبار صحابہ سب سے بڑے عمر رضی اللہ تعالیٰ, لوکانا بازی نبی لکانا عمر, یہ درجہ ہے عمر کا, نہیں ہو سکتے تو عمر نہیں ہو سکتے. عبداللہ بن رواحہ سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل, سب سے بڑے قاضی بھائی بن کعب, سب سے بڑے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ان تمام کا معمول یہ تھا کہ وہ صحابہ پر گشت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے آ کر یہ کہتے کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ چل رہا ہے, آپ تشریف لے چلیں. کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤ, اپنے رب پر ایمان لانے کے لیے. مجھے تو اتنی اذیت اور تکلیف ہے اس بات پر, تو جب یہ کہا کہ بھائی ملاقات کر کے مسجد میں لایا کرو, تمہارے بات ساتھی کہنے کہ بھائی یہ تو کوئی نئی بات معلوم ہو رہی, یہ تو کوئی نئی بات معلوم ہو رہی. ہم اس طریقہ جوہد کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو صحابہ کا تھا, اور ہمارے ساتھی اس طریقے جو حوصلے اتنے دور جا چکے کہ اب اس سے اختلاف بھی کرنے لگے. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے گشتوں کا مقصد مسجد کے ماحول میں لانا ہے, گھروں کی ملاقات اس لیے ہیں مسجد میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نیا سے نیا آدمی آتا اسلام لانے کے لیے کفر اسلام میں آتا, یا بھی کفر پر ہے اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن ماحول میں آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو مسجد میں رکھتے تھے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ثقیف کو مسجد میں رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو مسجد اس لیے رکھا ہے تاکہ ان کا دل اسلام کے لیے نرم ہو جائے. اعمال دعوت کے لیے جب اعمال دعوت ایک کافر کے دل کو اسلام کے لیے نرم کر سکتے ہیں, تو اعمال دعوت ایک مسلمان کے دل کو دین کے لیے نرم نہیں کر سکتے. ہم اس پر یقین ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام کا کہ وہ محنت جو صحابہ کرتی ہیں,
پہلے سب سے پہلا پہلی صفت لا الہ الا اللہ, اس کا یقین اس کا اخلاص حاصل کرنے میں صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ بھائی مسجد کے اندر ایمان کا حلقہ قائم کرو اور ملاقات کر کے سارے صحابہ کو کہاں جو مسلم ہو, سارے صحابہ کو ملاقات کر کے مسجد میں جوڑ کہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, اگر اپنی مانا اگر تمہارا رضی اللہ مدد ہے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا تھا تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو, یہ ایک حقیقت ہے کہ ملاقات کر کے کہاں جاؤ مسجد میں, سے بات کر اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ بھائی کیا ضروری ہے کہ ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر یقین کی باتوں کو سننے سے ہی ایمان بنتا ہے, تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جن کی کتاب بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب قائم کیا بخاری شریف میں ایمانی مجلسوں سے ایمان کے بڑھنے کو ثابت کیا ہے, ایمان کے مجلسوں سے ایمان کے بڑھنے کو ثابت کیا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بخاری شریف میں. کیونکہ امام بخاری کا معمول یہ ہے کہ وہ ایک باب قائم کرتے ہیں اور پھر اس باب کے لیے دلیل لاتے ہیں, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا عمل نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ وہ لوگوں سے ملاقات کر کے ان سے کہتے تھے آؤ بیٹھو مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنی مان جائیں. یہ بات آپ سب حضرات نوٹ فرما لیجیے کہ ہمارے گشتوں کا مقصد چاہے ہم اپنے مقام پر ہوں یا ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں, ہماری ملاقاتوں کا مقصد مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا ہے. ہمیں صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے یہی ملتا ہے, ہمیں سیرت میں گھروں پر بیٹھ کر باتیں کرنا کہیں نہیں ملا. گھروں بیٹھ کے بات کریں یا بازاروں میں بات کریں. مجھے خود یاد ہے دہلی والوں نے کہا ہمارے نام سر حضرت والے نے کہ حضرت جامع مسجد کے باہر باہر بڑے بڑے پارک ہیں بڑے بڑے ہوٹل ہیں اور لوگ نوجوانوں کی بڑی تعداد وہاں بیٹھی رہتی ہے اور سارے نامناسب کام وہاں ہوتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں مسجد میں چلو تو وہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے ناپاک ہیں, انہوں نے کہتے ہیں مسجد میں بہت سے وہاں جو بہانہ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے مسجد. تو حضرت کیا اتنی اجازت دے دیجیے کہ چند دن کے لیے ہم وہاں تعلیم کا حلقہ شروع کر لیں اور جب وہ بات سنیں گے وہاں وہاں پر زمانے سے جائیں گے تو پھر مسجد آ جائیں گے. فرمایا اچھا ہم تو یہ چاہتے تھے کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو اور انہیں مسجد کے ماحول میں لے کے آؤ اور تم تعلیم کا حلقہ مسجد سے باہر لے کے جا رہے, کیونکہ مسجد اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی جگہ ہے. جو حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی ہے من اتانی معاشین اتیتہ ہرولتن, کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ادھر چل کر آتے ہیں ادھر دوڑ کر آتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی ایک بات سننے کے لیے مسجد کی طرف چل کر آ رہے ہیں علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے مسجد کی طرف آ رہے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا کرتا ہے, ایک کامل حج کا اجر عطا کرتا ہے مسجد چل کر آ رہے ہیں. میرے بہت سارے لوگوں اصل تذکیہ اور تربیت کی جگہ مسجد ہے. صحابہ کرام کا یہ معمول ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مسجد میں ایمان گھر کا قائم کرتے اور ملاقات کے لیے لوگوں سے کہتے کہ نہیں مسجد میں آ جاؤ تھوڑی دیر کی رہتے ہیں پری مانا نہیں. صحابہ صحابہ کو دور دور کے ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے آتے. اس کے بعد آپ کو نوٹ فرما لیجیے گا کہ ہماری ملاقاتوں کا اصل مقصد مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا ہے, جو ہمیں صحابہ سے ملتا ہے, ہمیں صحابہ معمول میں ملتا ہے مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا ہے.
کیونکہ اصل اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کی جگہ مسجد. ہاں جو شخص آنے سے رجوع کرے اس سے وہاں بات مختصر کر کے اس سے مسجد کے لیے وقت کا مطالبہ کریں کہ ہمیں آپ کے وقت کا مسجد نہیں چاہیے, آپ بتائیے مسجد کو کون کرو گے, آپ بتائیے مسجد کو کون سبق ہوئے ہمیں آپ, اور جو مسجد میں آ جائیں انہیں مسجد سے آمار سے گزار کر میں بھیجوں سے. عام طور سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی مسجد کی جماعت تبلیغی جماعت ہے وہ ہر ایمان والے سے عمل کرانے کی محنت کر رہی ہے. ارے یہ بات نہیں, بات یہ ہے کہ ہم ہر ایمان والے کو مسجد میں لا کر اسے اعمال دعوت پر اور پورے دین پر لانا چاہتے ہیں. یہاں سے جو مسجد میں آ جائیں ان کو یہاں سے پھر دائی بنا کر علاقوں میں جائیں محلے میں. یہ نہیں کہ آپ انہیں تعلیم کے حلقے میں شریک کریں اور وہ مسیح کی جماعت کام کر رہی ہے اور محلے کے ایمان والے تعلیم کے حلقے میں شرکت کر رہے ہیں. مسیح کی جماعت کام کر رہی ہے اور محلے کے لوگ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں, بالکل نہیں. ہر ایمان والے کو دعوت کے اعمال کی ضرور گزارو, کیونکہ تمہیں عام تصور یہ بن گیا ہمارے پاس آئے ایک مول صاحب آگے کہنے لگے کہ بھائی یہ اعلان ہوتا ہے نسلوں میں کہ نماز کے بعد تشریف رکھیں دین کی اہم بات, ہم اعلان ہوتا ہے ایک بار عام طور سے تشریف رکھیں دین کی اہم بات. تو ایک عالم ہمارے پاس آگے کہنے لگے کہ آپ ذرا اس اعلان کو غور کر لیں کہ جو قرآن میں ہے کہ جو نماز ہو چکے اذا قضی الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, یہ نماز ہو چکے تو نکل جاؤ اللہ کے زمین میں کہیں کے لیے روزی روٹی تلاش کرنے. جو چیز رواج سے مطابق ہوتی ہے نا وہ سمجھ آ جاتی ہے, اور جو چیز رواج کے خلاف ہوتی ہے اس میں عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ نماز ہو چکے ہیں تو نکل جاؤ روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے. تو میں سے کہنے لگے کہ اس پر غور کر دیا جائے, میں نے کہا میں تو اس پر غور نہیں کر رہا, میں اس پر غور کر رہا کہ ایک عالم ایسی جہالت کی بات کر رہا, میں تو اس پر نہیں غور کر رہا, میں تو آپ پہ غور کر رہا کہ آپ کو کیا ہو گیا. میں نے کہا جن کو علماء کو اللہ نے علماء کا امت کا مقتدا بنایا ہے وہ ایسی حل کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہری علم ہمارے پاس ہے, ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا. اللہ وہ تو اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی تم تشریف فی الارض فضل اللہ تو صحابہ ہمیشہ کے لیے تجارت چھوڑ دیتے, چلے ہمیں تجارت سے روک دیا, ہم تو اب مسجد میں رہیں گے تجارت کریں گے ہی, وہ تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی. وہ بھی جب ہے جب اس آیت کا معنی یہ لیا جانے کہ اب نماز بن چکی ہے تو آپ تجارت کے لیے جا سکتے ہیں, وہ تو معنی لیے جانے تب ہے. ورنہ میں تو اتنا خوش ہوا پڑھ کے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فن تشریف فی الارض وابتغوا من فضل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجارت کے لیے نکل جاؤ, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے فن تشریف فی الارض کہ جو کچھ تم نے دین کی باتیں مسجد میں سنی ہیں ان ساری باتوں کو لے کر پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں, باتوں کو لے کر پھیل جاؤ. یہ میں ابھی کسی نہیں کہہ رہا, اللہ نہ کرے ہمارا سارا کام قرآن حدیث کر, وہ تو ہمارے کام کے اندر اصل میں جواب اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے کام کو اپنی رائے سے چلایا, اور ہماری بات سے وہ کام کرنے والے اختلاف کرتے ہیں جنہیں علم میں رسوخ نہیں ہے. جانتا ہوں اس سے کرے ان سوبے والوں کو بھی جانتا ہوں جن کے گلے بات نہیں کر رہی ہے, انہیں بھی جانتا ہوں. اس لیے کیونکہ انہیں علم میں رسوخ نہیں ہے, یہ سارے کام اپنے ذاتی تجربات پر کر رہے ہیں. اور خدا کی قسم اگر ہم نے اس کام کو اپنے ذاتی تجربات پر کیا نا تو رفتہ رفتہ ہمارا تعلق صحابہ سے ختم ہو جائے گا. اور یہ بات طے ہے کہ قیامت تک جو محنت صحابہ کے طریقے جو سے ہٹ کر ہوگی اس کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہوگی. یہ بات بالکل قرآن سے طے ہے, یہ بات قرآن سے ثابت ہے. جتنے محنتیں صحابہ کے طریقے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹی ہوئی ہوں گی ان کے ساتھ اللہ کی بتائی نہیں ہوگی. تو میں کوئی بات ہم سے نہیں کہتا, خوب بول کیا اس کا بھائی دیکھو تو سیف قرآن میں ہمارا لکش کہاں کہاں ہے, تو مجھے یہاں حکم ملا فن کا شروع کر, یہ حکم ہے امر کا سلوا ہے, پھیل جاؤ اللہ کی زندگی نماز کے بعد وقتہو من فضل اللہ. اللہ اکبر, دیکھو یہاں فرما رہے کہ پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں دین کی باتوں کو لے کر اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے. کیا اللہ کا فضل ہے وہ؟ کہ اللہ کا جو سب سے بڑا فضل تو نبیوں کے ساتھ ہے. کہاں اللہ کا فضل نبیوں کے ساتھ, کہاں تجارت, کہاں اللہ کا فضل نبیوں کے ساتھ اور کہاں تجارت؟ اللہ نے کہا نبیوں سے کیا ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے, انداز ہم دیں گے. جو پانچ وقت مسجد میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے ذمے اس کی پانچ مہمانی واجب کر لی ہے. میں یہ نہیں کہتا تجارت چھوڑ دو, نہیں میں کر رہا کہ مسجد سے نکلو دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد سے اللہ کی بات کو لے کر باہر پہنچانے کی غرض سے نکلتا ہے وہ سننا صحیح حدیث ہے, کہ جو شخص دین کی بات کو مسجد سے باہر پہنچانے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی کاموں میں فرشتوں کو مددگار بنا دیتے ہیں. جاؤ فرشتوں اس کے دنیاوی کام کو سنبھالو, یہ مسجد سے میری بات دیکھا جا رہا ہے اور اس کے دل سے اللہ تعالیٰ اپنا گھر کا خوف نکال دیتے ہیں. یہ حدیث یہ قرآن میں اللہ یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. جو ہمارے دین کی بات کو پہنچانے کے لیے نکلیں گے ہم ان کے دنوں سے اپنا غیر کا خوف نکال لیں گے. پکی پکی بات ہے, اللہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. میں دیکھ رہا کہ تیزی کے ساتھ ہمارا گشت اور ہمارے مسجد وہ ایک پروگرام کی طرف بڑھ رہے ہیں, ایک نظم کی طرف. یہ چکر لگا کیا ہے مسجد کے باہر کا, یہ ہو گیا ہمارا گشت. سمجھ لیں تمہارے گشت کے ایک ایک قدم کا اثر سارے عالم پر پڑتا ہے, لیکن پروگرام کا تو اثر اس کی ذات پر نہیں ہونے کا, سارا عالم تو اور کی بات ہے. اپن تو شروع ہو جاؤ, اللہ فرما رہے کہ نماز کے بعد دین کی باتوں کو لے کر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اور کیا حاصل کرو؟ اللہ کا فضل حاصل کرو. کتنا اللہ کا فضل ہے؟ کہ اللہ کا تو سب سے بڑا فضل نبیوں پر ہے. اللہ کا سب سے بڑا فضل کس پر ہے؟ وکان فضل اللہ علیک عظیما, نبی جی اللہ کا سب سے بڑا فضل آپ پر ہے. قرآن کو جگہ دیکھو اللہ کا فضل سے, اللہ کا فضل نبی کو بتایا گیا ہے. ان یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فضل اپنا بتایا, تو یہاں ناز سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے. کہ کیا مشرکین کو نبیوں پر اللہ کے فضل پر حسد ہے؟ تو ہم نے تو نبیوں کو کتاب بھی دی ہے, حکومت بھی دی ہے, حکمت بھی دی ہے. آپ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے فضل سے کس کا فضل مراد ہے؟ نبیوں پر فضل مراد ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے اعمال دعوت میں اللہ نے ہمارے دعوت میں نبی والے فضل کا وعدہ کیا ہے ہم سے. ہم کہاں ہیں؟ کتنی پکی بات ہے. ہمارے حضرات اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ تو بھائی دیکھو ہم کوئی بات کہنے کے لیے نہیں کہتے. تقریر کرنا تقریر نے سارا کام ملا کے رکھا. ہم تو یقین کے ساتھ خود اس محنت پر ہیں اور ساری امت مسلمہ کو اس محنت پر لانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اعمال دعوت کو ضابطہ قرار دیا ہے قیامت تک کے لیے امت کی ہدایت. ہم تو ضابطے میں لانا چاہتے ہیں, اپنے طریقے کا لانا نہیں چاہتے. ہم دیکھو امت مجتمع ہوگی اگر امت کو صحابہ سے جوڑا گیا. صحابتی سے لکھی ہے تاکہ اس کام کو صحابت سے سمجھے. اس کے حضرت نے حیات صحابہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ یہ عنوان قائم کیا ہے نمازہ بنیاد المساجد رمادہ کام نے یہ فالو نہ کیا. یہ مسجد کی بنائی جاتی تھی اور صحابہ مسجد میں کیا کیا کرتے. اس حضرت نے پہلا عنوان جو قائم کیا ہے حیات صحابہ میں اس میں صحابہ کی ایمانی مجلس ہے مسجد کے اندر اور ملاقات کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لانا کہ بھائی اور تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھو اپنے رب پر ایمان لے آنا. تو میرے دوست سر جیدو میرا تیرا دربار اخبار رکھنے کے بھائی جتنی جماعت میں روانہ کیا کرو انہیں یہ سمجھا کر روانہ کرو کہ یہ جس مسجد میں جانے وہاں کی مسجد کی جماعت کو اور سارے مسلم جتنے بھی مسجد میں مسجد کی جماعت پانچ آدمیوں کا نام نہیں ہے پوری سارے ایمان والے مسجد کی جماعت اللہ فرما رہے انما یعمل مساجد اللہ من آمن باللہ کہ سارے ایمان والے مسجد کا آباد کرنے والا اس جماعت نکلنے والی جماعت مسجد کے سارے مسلموں کو اپنے ساتھ لے گئے مسجد کی جماعت کو اپنے ساتھ لے گئے اور سب مل کر اس مسجد کو دعوت تعلیم استقبال کی ترتیب پر لانے یہی مسجد نبوی کی ترتیب ہے. کرے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ناواقف جن کی نظر سیرت پر نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یہ نیا کام شروع ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے تجربات کے تابع ہیں وہ صحابہ کے تابع نہیں ہیں. اپنے تجربات کے تابع ہیں میں نے تو ایسا دیکھا نہیں ہے. ارے تم نے کسی دیکھا ہی کیا ہے سوائے اس کے کہ تمہیں ایک طریقہ کار سے وقتی طور پر فائدہ حضرت مظلم علیہ السلام نے کہ کسی بھی طریقہ کار کے وقتی فائدے اس لیے ظاہر کرتا ہے شیطان تاکہ تم اصل طریقے سے ہٹ جاؤ. یہ حضرت علیہ السلام کا مطلب ہے کہ تمہیں وقتی طور پر کسی بھی طریقہ کار سے شیطان وقتی فائدہ دکھلائے تاکہ تم اصل سے ہٹ جاؤ. کیونکہ شیطان اس چھوٹے نقصان پر برداشت کر لے گا کہ فرد بن جائے لیکن اس بڑے نقصان کو برداشت نہیں کرے گا کہ امت بن جائے. یہ ہمارے سمجھ لیں کہ شیطان تمہیں آگے سے ہٹا کر ادنا میں مشغول کرے گا. شیطان تمہیں آگے سے ہٹا کر ادنا میں مشغول کرے گا. اس کو اس کا خطرہ نہیں ہے کہ امت کوئی فرد بن جائے اسی اس کا خطرہ ہے کہ امت بن جائے. جو سمجھ گئے کہ شیطان عبادت سے اتنا روکے گا جتنا دعوت سے روکے گا. عبادت سے اتنا نہیں روکے گا جتنا دعوت سے کیونکہ عبادت سے تو وہ فرد ہے اور دعوت سے امت بنے گی تو وہ اتنا عبادت سے دعوت کی عبادت کا اتنا نہیں روکے گا جتنا دعوت سے روکے گا. ایک بات میرے دوست ضروری ہے کہ ہر مسجد کو دعوت علی مستقبال پر لاؤ کیونکہ یہ مسجد نبوی کا معمول ہے. ہمیں اپنے مساجد کو مسجد نبوی کا معمول پر اس لیے لانا ہے
تاکہ عام انسانوں کی طلبِ ہدایت کا راستہ کھلے، عام انسانوں کی ہدایت اس کا راستہ بھی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایمان کا تعلیم حلقہ چلتا رہتا تھا اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسلسل مسجد میں لایا جاتا رہتا تھا کہ بھائی مسجد میں آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آؤ. اب رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے بازار میں گشت کر کے ایک ایک کو مسجد میں بھیجتے کہ بھائی مسجد کے اندر تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے، حلال حرام کے تذکرہ ہو رہے ہیں، تو وہاں سے اللہ کے نبی کی میراث لے لو، یعنی علم حاصل کرو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسجد سے جوڑنا چاہتے ہیں وہ صرف ان اعمال کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے. ہر مسئلے کے حل کے لیے ایسا سمجھتے تھے کہ صحابہ کو مسجد کا ایسا عادی بنا دیا گیا تھا کہ اگر آدھی رات کو کوئی بات کوئی حادثہ پیش آتا تو صحابہ مسجد کی طرف دوڑتے. ابھی تک ہمارے ماحول میں اتنی نظر نہیں آتی، بالکل نہیں. آپ کو آدھی رات کو ہسپتال جاتے ہوئے تو ملیں گے لوگ مریض سے علاج کے لیے، مسجد آتی ہوئی مقدمہ اگر آ گیا تو وکیل کی طرف جانے والے تو ملیں گے، لیکن مسجد کی طرف آنے والے نہیں ملیں گے. تو بھائی چلو مسجد میں جا کے اللہ سے کہیں. مولانا صاحب مطلب جیسے اتنا کہتے تھے، اصل میں بات یہ ہے میرے دوستو عزیزو، ہائے میں کیا کہوں، ہمارے عملے کا حال یہ ہے کہ جس کی تقریر اچھی لگتی ہے اسے لکھ لیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نہیں بتایا. اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھی خاص طور پر اور ہمارا عام مجمع یہ مولانا صاحب کے بیانات مولانا صاحب کے ملفوظات میں اپنا مطالعہ محدود رکھے تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات رس بس جاوے کہ حضرت کیا چاہتے تھے. حضرت کبھی بھی صحابہ سے نیچے نہیں اترتے اپنی بات میں، تاکہ امت ترقی کرے، تاکہ امت حضرت کبھی صحابہ سے نیچے نہیں اترتے، تاکہ امت ترقی کرے. کہ اگر تم نے امت کو اونچی بات بتائی تو یہ ترقی کرے گی، اور اگر تم نے امت سے نیچی باتیں کی صحابہ کو چھوڑ کر تو کام کی روح نکل جائے گی بالکل، کیونکہ کام کی روح تو صحابہ ہیں. اس لیے جب میں کسی کام کرنے والے کے ہاتھ میں کوئی رسالہ دیکھتا ہوں نا تو بس میرا جی چاہتا ہے اسے چھین لوں، مگر میں سوچتا ہوں میں نے کبھی چھینوں گا تو یہ سمجھے گا تو ہے نہیں. انہوں نے دیکھو جی دین کی بات کے نکال کر دین کی بات کا حالانکہ رفتہ رفتہ ہمارے ذہن اس طریقہ جوہر سے ہٹ جائیں گے جس طریقہ جوہر پر کو حضرت صحابہ سے نقل کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو طبیعت کی ابتدائی چیزیں تھیں، اب تو کام بہت بڑھ گیا ہے، یہ تو ابتدائی جوہر کی چیزیں ہیں، یہ خیال پیدا کرے گا شیطان. حالانکہ حضرت نے صحابہ سے بنیادی چیزیں جو نقل کی ہیں وہی ہماری ابتدا ہے، وہی ہماری انتہا ہے، وہی ہماری ابتدا ہے، وہی ہماری انتہا ہے. اس کے میرے دوست ہم امت کو ہر مسئلے کے حل کے لیے مسجد جوڑنا چاہتے ہیں کہ آدھی رات کی بات پیش آ رہے تو وہ اس کو مسجد کی طرف سے اللہ سے کہیں. ایسا کہ اگر یقین ہوتا تو یہ اٹھ کر مسجد میں آ جاتا روزہ رکھ کر کہ بھائی چلو بھوک کے ساتھ اللہ سے کہیں گے. اب یقین نہیں ہے اس لیے مسلمان بھوک ہڑتال کرتا ہے اور وزیر کوٹھی میں جا کر دھرنا دے کہ بھائی ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ مطالبات کو پورا کیا جائے. اگر یقین ہوتا تو کیا کرتا روزہ رکھ کر مسجد میں آ جاتا کہ اللہ سے کہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کا گھر ہے اور میرا روزہ ہے، اللہ یہ کام ہے کر دیتے. آپ دیکھیں یعنی آپ کے ہاتھ سے امت نکلی چلی جا رہی نکلی چلی جا رہی اور آپ نے تبلیغ جماعت کے اس کام کو کام بنا کے محدود کر لیا ہے جماعت والوں کے ذمہ.
اور امت آپ کہاں سے نکلی چلی جائے, کہاں ہمارے سے کہنے والی تبلیغ جماعت کے کچھ پروگرام مسیح میں ہو گئے ہیں, ہم کیا عرض کروں, مسیح سے پروگرام ساری سے یعنی کیا عرض کروں کہ وہ سارے شعبے والے کرتے ہیں, اس کیا ہوتا ہے, ہمیں تو مسیح ہمارا تو مسیح کے ساتھ یقینی تعلق کو مسائل جائے گا, ہم ایک محلہ تو ہمیں سب بنا کے دکھا دو کہ محلے میں آدھی رات کے بعد پیش آ رہے تو لوگ کہیں کہ ہاں بھائی ہم نے تو سوچایا گیا تھا مسجد سے تو مسئلے پیش آ گئے تو مسجد میں آئیے, کہیں کوئی نہیں ملے گا ایسا محلہ, پھر آدھی رات کے بعد پیش آ جائیں تو سو محلے تو گاؤں والے اٹھ کے محلے والے اٹھ کے گھر گھر سے اٹھ کے مسجد میں آ جائیں اپنے اپنے مسئلے والا کے یہاں لے کر, کہتے نہیں مسئلہ وزیر خارجہ سے متعلق ہے, وزیر داخلہ سے متعلق ہے, وزیر خدا سے متعلق ہے, وزیر صحت سے متعلق ہے, ہم اس کام کی ذریعے امت کو صحابہ کے طریقے پر لانا چاہتے ہیں, کہاں نہیں چلے تو وہ چلیں مسجد, ایک تو اس کام کو اس یقین کے ساتھ کام کو اس یقین کے ساتھ, دوسری بات یہ ہے کہ اس کام میں کام کرنے والے کی ترقی محض جمہوریت میں ہے, اس میں ہے جمہوریت, اس کام میں کام کرنے کی ترقی محض جمہوریت میں ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد کو دعوت دیتے ہیں, آپ کی دعوت میں عمومیت تھی, ہمارے دلیتے ہم خصوصیت کی طرف جا رہے ہیں کہ خواص کی دعوت دے دیں تاکہ میرے جیسے عوام بھی آ جائیں, ایسا نہیں ہوگا, ہمارے کام کی بنیاد جو ہے وہ عمومیت ہے کہ عوام میں اس کا دعوت زیادہ دو, اس میں کام کرنے والوں کی حفاظت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد زیادہ قریب ہے, اللہ کی نصرت کیا تجھے کہتے ہیں, اللہ کی نصرت دیکھو, اللہ کی نصرت کہتے ہیں اس کام کی تعریف ہونا, یہ اللہ کی نصرت ہے, یہ اللہ کی نصرت ہے, اس کام کی تعریف میں بتاؤں, آپ سب سے ذہن میں تعریف کسے کہتے ہیں, آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر اور ہندوستان کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے صدر وہ یہ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ کام بہت اچھا ہے, وہاں صاحب کہتے تھے کہ غیروں سے حق بات میں تائی کو امیدوار ہونا اللہ سے نا امید ہونا ہے, کیونکہ جو ہمارے غیر سے امید رکھتا ہے حدیث سے ہی حدیث ہے کہ جو اللہ کے غیر سے امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے غیر کے حوالے کر دادی کہنے لگے بھائی اگر فلا فلا سے بات چلی جائے اور ہمارے کام کا تائید کر دوں تو میں نے کہا یہ تو یہ تائید کا راستہ نہیں ہے, یہ تو اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے کا راستہ ہے, کیونکہ اگر ہم ان سے کہیں گے تو اللہ ہمیں ان کے حوالے کر دیں گے, اگر ہم ان سے کہیں گے تو اللہ ہمیں ان کے اللہ ہمیں ان کے حوالے کر دیں گے, تو ٹھیک ہے بھائی تم جانو وہ جانے, کام تو میرا کر رہے اور تائید ہاں مدد ان کی مانگ رہے, دیکھو میری بات غیبی تائید اس کو نہیں کہتے, یہ مخلوق سے کوئی امید کی جائے یا ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جائے, غیبی تائید اس کو کہتے ہیں کہ جب تم عام سے عام آدمی کو اس کی آخرت تک کی فکر لے کر اس کو دعوت دو گے نا, اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت پر غیبی مدد فرما دیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جنگل میں ایک آدمی چلا جا رہا بالکل چہرہ میں, آپ نے پوچھا اس سے کہاں جا رہے ہو, اس نے کہا میں گھر جا رہا گھر والے کے پاس, آپ نے سنایا تمہیں خیر کے کام میں رغبت ہے, اس نے کہا کیا خیر کا کام ہے؟ آپ نے سنایا اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کسی کوئی بات کے لائق نہیں ہے, میں اللہ کا رسول ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غیب انسان کسے کہتا ہوں, اور غیبی تعین انسان کے ساتھ کب ہوتی ہے؟ ایک عام آدمی باب میں ڈالتی ہے, تو اس نے فوراً یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں آپ سے بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے پر ایمان لاؤ اور مجھے اللہ کا نبی فون کر لو, تو آپ اللہ کے نبی سے کون گواہ ہے؟ یہ گواہ کون ہے؟ میں آپ کی طرح کہنے سے کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ نے سنا کہ میرے ابو بکر ہیں, عمر ہیں, میرے صحابہ ہیں, یہ گواہی نہیں ہے. بس نہیں آ رہی آپ سے بھی پوچھے آپ جب کیوں کر رہے, آپ کام نہیں کر رہے؟ تو آپ کہ ہاں بھائی وہ ہمارے دادا بھی کرتے تھے, ہمارے ابا بھی کرتے تھے. بتاؤں کیا بتاؤں, کوئی یہیں دفعہ پیش آ جائے گی نا, تو آپ چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ ہم گشت کریں یہاں کے جو وزیر ہیں اور صدر ہیں انہیں پہلے معافی کر لیں, ان کی معافی سے ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ ابو بکر ہیں, عمر ہیں, میرے صحابہ ہیں, وہ میرے رسولوں کی گواہی دیں گے. حالانکہ یہ ساری وہ کر سکتے تھے, اور کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس دیہاتی سے کہ اس وادی کے آخری کونے میں تمہیں درخت زیادہ کھڑا ہوا, جہاں وہ درخت کھڑا ہے وادی کے آخر میں, آپ نے کہ وہ یہ درخت کھڑا ہوا ہے وہ گواہی دے گا میرے نبی ہونے کی. ایک بیابان میں, ایک صحرا میں ایک آدمی گزر رہا ہے, ہم تو یہ چاہیں کہ کہیں تبدیل ماحول ہو تو بھائی ہم بھی بات کریں گے. بات سنی لا رہے تو ہمیں بھی کچھ مزہ آئے گا, اور جماعت کہیں کمزور علاقوں میں چلی جا رہی تو یہ کہیں گے بھائی یہاں تو ہمارا لوگ غلط بنا دیا, یہاں ہمارا لوگ غلط بنا دیا, ہم نے جماعت بھیجی ایک ملک میں, وہاں سے خط آیا جماعت کا کہ بھائی یہاں تو سب سلفی ذہن کے لوگ ہیں, یہاں تو سب سلفی ذہن کے لوگ ہیں, یہاں کام نہیں کر سکتا. میں نے کہا تم واپس آ جاؤ, تم دنیا میں کہیں بھی کام نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ وہ سلفی ہیں تو اگر تم بھی جماعت بن کر جو جماعت بن کے کام کرے گا اس پر امت کبھی نہیں ملے گی. کام کرے جماعت بن کے کام کرے گا اس پر امت کبھی نہیں ملے گی, جو امت ہی بن کے کام کرے گا اس پر امت مل جائے گی. تم ابھی ایسا سمجھتے تھے کہ جماعت خود تفریح کر رہے, اگر آپ جماعت بن کے کام کر رہے ہیں تو آپ نے ساری دنیا سے مقابل بنا کے جماعت بنا دیا, اور لوگ آپ کے مقابل ہوں گے آپ کے ساتھ ہی ہوں گے. میں نے کچھ بات نہیں چاہوں, تم واپس ہی آ جاؤ, کیونکہ تمہاری ذہن میں یہ کہ سلفی ہیں, اگر تم کام کہیں بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ کے یہاں کام لینے کی شرط تو یہ ہے کہ ہر ایک کو دعوت دو. میں آج کر رہا تھا کہ غیبی تائید جو ہوگی نا وہ عمومی کام پر ہوگی, عوامی مشکل کام پر ہوگی. تو درخت وہاں سے زمین پھرتا ہوا آیا, آگے کھڑا ہو جا کے سامنے آپ نے تین مرتبہ اس درخت سے گواہی دلوائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس کی مطلب اللہ کے رکھیں, ہاں بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں, بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں. تین مرتبہ اس دیہاتی نے سن لیا درخت سے, رکھنا ہے درخت کو کہ تم آگے چلے جاؤ اپنی جگہ, وہ درخت آگے چلا گیا. اسے کہتے ہیں کام کی نصرت. یہاں تک بیچارے نصرت جگہ کہ محلے والے کھانے کھلا دیں جماعت کو اور گیس کرا دیں, یہ ہے نصرت. تو اس نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ قبول کیا, میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں گا, اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو آپ کے پاس آ جاؤں گا. یہ کام تو غیبی نصرت سے چلے گا, وہ غیبی نصرت ہی ہے. تو ایک بات کہہ رہا تھا کہ اپنے کام کے اندر عمومیت لاؤ اور ہر فرد کو دعوت دیا کرو, ہر فرد کو یہ مت دیکھنا کبھی بھی کہ کہاں کام کا استقبال ہے وہاں جانے کہ جو وہاں جانا چاہتا ہے جہاں کام کا استقبال ہے کہ آدمی اپنا استقبال چاہتا ہے دین کا استقبال نہیں چاہتا یہ سب اسی بے شرطی ساتھیوں کو کہ وہ کہاں جانا چاہے استقبال کی جگہ جانا چاہے نا کہ وہ اپنے استقبال چاہتا ہے کام کا استقبال اس لیے ایک بات یہ ہے اسلام کی بنیادی بات جو مزاجی نبوت کی اصل کڑی ہے کہ اپنے کام کے اندر عمومیت لاؤ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کام میں اپنے مزاج کو چھوڑ کر مزاجی نبوت لاؤ کیونکہ کوئی تاجر ہے کوئی حاکم ہے کوئی سیاست میں ہے کوئی کسی شعبے میں ہے تو سب میں چلتے ہیں مزاج کو دعوت کی دعوت سے مزاج نبوت سے چلے گی دعوت یہ دعوت چلے گی مزاج نبوت مزاج نبوت میں بڑی بڑی چیزیں ہیں جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس کو اپنے آپ کو پابند بھی کرنا چاہیے کہ مزاج نبوت میں سب سے بڑی ضروری چیز مزاج نبوت میں سب سے ضروری چیز وہ صبر اور نرمی ہے صبر اور مزاج نبوت میں سب سے بڑی چیز صبر اور نرمی ہے اس کام میں تو برداشت ہی کرنا ہے برداشت ہی کرنا ہے شکایت کا تو کوئی خانہ نہیں ہے شکایت کا کوئی خانہ نہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا اچھا جو آدمی اس راستے میں شکایت کرے خدا کی قسم وہ اس کام کو نہیں سمجھا سب سے زیادہ اس کام کو اسے کوئی مناسبت ہی نہیں ہوئی سب کی بات ہے جو اس کام میں شکایت کر دے اس کو اس کام کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں کیوں اس لیے کہ شکایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے نبیوں کا راستہ نہیں ہے راستہ نبیوں کا ورنہ اگر یہ ان کی تقاضے کے سامنے رکھتا تو اپنے آپ کو راحت نہیں پاتا اپنے آپ کو راحت نہیں پاتا اگر ان کی تقاضے کو لے کر اس کام میں شکایت وہ کرتے ہیں جو اس کام میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں اس کام کی بڑائی چاہتے ہیں کیونکہ اس کام کی ناگواری کی وجہ سے ان کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کام میں ناگواری پیش نہ آئے کہ اس کے اندر بڑائی ہے اس کے اندر کی بڑائی ہے تو اس کام شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے کام شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے کہ اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اس ناگواریوں کو انبیاء اور صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کے لیے تیار کیا ابو ذر رضی اللہ عنہ سو رہے تھے مسجد میں آپ نے ان کو بھجایا اچھا ابو ذر مسجد کو سو رہے ہو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرا کوئی گھر نہیں ہے میں تو مسجد میں سو جاتا ہوں آپ نے فرمایا اے ابو ذر یہ بتاؤ جب ذمہ دار تمہیں مدینے میں تنگ کریں گے ذمہ دار مدینے میں تنگ کریں گے تمہیں تقاضوں پر چلا لیں گے جو تقاضوں پر چلتے ہیں نا اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے انہیں بہت پچھڑنا پڑتا ہے تقاضے پر چلے آگے بڑھنے کے لیے تو اللہ ان کو بہت پیچھے چاہیے یہ بھی نظام اس کام کا اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے تقاضے پورے کرتے ہیں نا وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں اور بھی اس کام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں ایک طرح سے آگے لاتے ہیں جو راستے میں ہوئے تصور میں نہیں آتے. نظام اللہ کا ہے, انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ ہر ایک اخلاص خود کو قربانیوں کو خود دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے. تو انہیں آگے ایسے راستے سے لاتے ہیں جن راستوں سے دیکھنے والے تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ نے مایا کہ ابو ذر جب تمہیں ذمہ دار تنگ کریں گے اور تمہیں آگے بڑھنے سے محروم کریں گے, تم کیا کرو گے؟ تو فلاں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلا جاؤں گا. اور ملک شام میں جا کے وہاں سے بناؤں گا, کیونکہ وہ ندیوں کی جگہ ہے, ندیوں کی زمین ہے, اکثر ہمیں ملک شام سے ہیں. آپ نے ہمارے کہتے ہیں ابو ذر یہ بتاؤ کہ جب ملک شام میں ذمہ دار تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے؟ آگے کیا ارادہ ہے آگے؟ تو انہوں نے کیا کہ میں ان کے شام چھوڑ کے مدینہ آ جاؤں گا. پھر آپ نے ہمارے ابو ذر یہ تو بتاؤ مدینہ والے میں دوبارہ ستائیں گے پھر تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے؟ ہمارے صحابہ نے صبر سب تک کے لیے کرنے کے ارادہ کیا ہے, آپ کا مقصد یہ تھا. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو میں ان کا مقابلہ کروں گا, تب تک صبر کروں, تب تک کروں. ذمہ دار تقاضے میں چلاتی بھی ہیں پوچھتے ہی نہیں ہیں, تب تک کرو, کب تک صبر کیے گا؟ یہ سوال بہت سے کام کرنے والے کے دماغ میں ہے, صبر کب تک کرنا؟ ہاں وہ سمجھتے تھے کہ کافر کی تو خواہشات کہتی ہیں اس کی قبر سے آگے کی جو حیات کا دائرہ ہے نا کافر کی, کہ اس کی خواہشات اس کی زندگی کے دائرے سے باہر ہیں, اور دائی کہ دائی کی قبر کے اس کے صبر کے میدان سے ہی باہر ہے, اس کے صبر کے میدان سے باہر. کافی کی موت تو اس کے خواہش کے میدان سے باہر ہے. کافی کی خبر کہاں ہے؟ اس کے خواہشات کے میدان سے باہر ہے. اور مومن کی خبر کہ اس کے صبر کے میدان سے باہر. چالیس سال کی بات نہیں, آپ ہمارے کہ ابو ذر جب مدینے والے دوبارہ تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا. آپ ہمارے اے ابو ذر معاف کرتے رہنا, درگزر کرتے رہنا, یہاں تک کہ مجھ سے آ کے مل لینا قیامت میں. یہ بنیاد ہے. وقت نہیں آبا ذر حسد رکھا نہیں منتا رہتا ہے, تو معاف کرتے رہنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر کہاں مل لینا, تو چلنے کی بات نہیں ہے. یہاں دائی کے ذمے کی طبیعت میں انتقام نہیں ہوتا, ان سے غیروں سے کافروں سے انتقام, کہ کافروں سے انتقام کا جذبہ اچھا نہیں ہے. لوگ غور سے سنو, وہ مسلمان سے انتقام کا, ساجد سے انتقام کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. کیا لیں گے ہم انتقام لیں گے؟ کہ نہیں, وہاں تو غیروں سے انتقام, یہ غیروں نے ستایا ہے اور اللہ فرما دے صبر کیجیے. ذرا نے ستایا, اللہ کیا فرما رہے؟ صبر کیجیے. حمزہ کو جب قتل کیا گیا تو حمزہ کے جسم کو بری طرح روندا گیا, ان کے ناخن ہاتھ کاٹ دیے گئے, چہرہ بدل دیا گیا, پیٹ چیر کے اور آنکھیں نکال دی گئی, بہت برا حال کیا, وہ اپنا قابل نہیں کرے. تو آپ کو تیسری اذیت تھی کیا؟ وحشی سے کہتے ہیں وحشی میرے سامنے لگایا کرو, حالانکہ وہ اسلام گیا, حالانکہ وہ اسلام گیا. یہ تو میرے طبیعت سے یاد ہے. تو آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں 70 مشرکوں کے ساتھ وہی کروں گا جو اس نے نرے چیزا کے ساتھ کیا. میں قسم کھائی تھی
کیا اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے تو آپ اتنا کر سکتے ہیں جتنا آپ کے ساتھ ہوا ہے, اگر آپ صبر کریں تو صبر کرنا بہتر ہے. یا نظر پہنا آپ اب تم آپ جتنی مارو کہ تم بھی بولے صبر تم لو آخر میری, اگر آپ صبر کریں تو بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے, اور اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے صبر نہیں کرنا ہے تو آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا انہوں نے کیا ہے, کیا آپ ایک کے بدلے ایک کو مار سکتے ہیں کا بدلے ہیں ایک کو آپ مار سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے قسم کا کفارہ دیا نہیں تو دائی کی مزاج انتقام نہیں ہوتا, کیا مزہ لیں گے, کیونکہ جو انتقام کا جذبہ رکھتا ہے اس کے دل میں ہدایت کا جذبہ نہیں ہو سکتا. یہ بات بالکل طے ہے کہ انتقام اور ہدایت یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی, یہ بات غلط تو یہ دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی, کیا انتقام اور ایک جذبہ ہوگا, یا انتقام کا جذبہ رکھے گا یا ہدایت کا جذبہ رکھے گا, جذبہ جذبہ رکھے گا وہ انتقام نہیں جائے گا. جیسے بھی تقاضا ہے بچے کی تقاضی بات کی ہے بچے کو صاحب کو تنگی کی گئی چلے مجھے نہیں ایسا نہیں کہ آپ نے ستر سی کی کس کو قسم کھائی آپ نے, آپ کو کرنا ہے تو آپ ایک قدر کر سکتے اور سمجھتے ہیں تو بہتر. تو میں کر رہا تھا کہ اس راستے میں تکالیف پیش آنے گی, ان تکالیف پر صبر کی جائے, تکالیف پر صبر کرو اور کام گرمی کے ساتھ لو ساتھیوں سے. بڑے بندر کام لینا کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کام لو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی کو کام لیا ہے, آپ نے کام لیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور ساتھیوں سے درگزر کیا کرو, ساتھیوں سے درگزر کیا کرو. کتنی بڑی بڑی چیزوں کا آپ نے درگزر کیا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی غلطی نہیں ہو سکتی. کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ جب کسی ساتھی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی فوراً پچھلی قربانیوں کو غور کرو, اس کی قربانی کیا ہے فوراً یاد کرو کہ اس کی پچھلی قربانیاں کیا ہیں, اس کو فوراً غور کرو چاہے کتنی بڑی غلطی ہو فوراً اس کی گزشتہ قربانی کر دیکھو. سنت ہے ایک صحابی نے حافظ اللہ کی بنتا ان سے اتنی بڑی چوک ہوئی کہ انہوں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ پر حملہ کرنے کا راز کافروں پر کھول دیا, مکہ مکرمہ ختم ہو گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا زبردست لشکر لے کر آ رہے ہیں جو تمہیں مکے والوں کو بہا کر لے جائے گا, جو ایسے لشکر آ رہے ہیں جو سیل کی طرح اسے بہا کر لے جائے گا, تمہاری بوکی بنا دے گا. یہ حضرت حافظ نے آپ کا راز فاش کر دیا مشرکین کا, یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھو بھائی یہ بات سنی سب بات یہ کرنی ہے, آج کل ہمارے ساتھیوں میں موبائل سے دوسری لینے کا بہت عام ہو گیا, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے.
کیونکہ جو شرک دنیا میں آیا ہے وہ شرک آیا ہی بزرگوں کی تصویروں کے راستے سے. دنیا میں شرک اور کفر نہیں تھا, شرک آیا ہی اس راستے سے کہ انبیاء کی تصاویر بنا کے رکھتے ہیں. انبیاء کے جانے کے بعد ہر ان تصاویر کو مجسموں کی شکل دی, کیونکہ یہ ہمارے نبی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہدایت دی. یہ بات یاد رکھو کہ جن بتوں کی پوجا کی جاتی تھی وہ بت پہلے تصاویر کی شکل میں آئے, اس سے پہلے وہ تھے جن کے ذریعے سے قوموں کو ہدایت دی. لیکن انہوں نے نبی تصاویر حد سے زیادہ کی تو وہ ان کے لیے معبود بن گئے, جنگ محبت میں کر رہے ہیں. یہ بڑا گناہ ہے. قیامت میں تصویر آنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی تصویر کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. یہ بھائی جس کی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھیوں میں بھی بہت عام ہو گیا موبائل. ان میں اگر کوئی چیز لیتا ہے تو میں اسے معاف نہیں کرتا جب تک وہ اس کو مٹانا لے, کیونکہ میری زبان سے بعد میں تباہ تصویریں ہمارے بلے بد دعا نہیں کرتی ہیں. میں آپ کتنی کراؤں گے خدا نہ کہیں کسی کو نقصان نہ ہو. کہ میری کو تصویر لیتا ہے تو مجھ سے میرے اختیار اس کے لیے بد دعا نہیں کرتی, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کیونکہ یہ ایسا کفر ہے اور معاشی ملائن کی سب سے بڑی گندگی ہے جس کے غلط ہونے کا تو احساس بھی ختم ہو گیا. کیونکہ بعض علماء نے اس بارے میں تساہل کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ بے حیائی زیادہ عام ہو گئی. بعض علماء نے اس بارے میں تساہل کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ بے حیائی بہت عام ہو گئی ہے. تو ذرا سا دوست خدا نہ کرے کوئی ایسا کر رہا ہو تو وہ ذرا. اور دوسری بات یہ کہ بھائی تو بات دیو کر رہا ہے یہ تو یعنی دل میں ڈرنے کا راستہ ہی نہیں ہے. وہ تو ماسا فرماتے تھے کہ جب حق کو باطل کا راستہ لیا جاتا ہے تو باطل جاتا ہے, حق نہیں چلتا. باطل ترقی کرتا ہے, حق ترقی نہیں کرتا. احتیاط نے کہہ دیا ہے, جو میرے تو ایسا نہیں کر رہا ہوگا لیکن احتیاط میں نے کہہ دیا کہ میری بات مطلب بان سے بدعا بے ساختہ نکل جاتی ہیں ایسا کرنے والے کی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مجھے اس سے بہت سخت تکلیف ہے, بڑی سخت نفرت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حاضر نے بتایا رضی اللہ تعالی نے آپ کا راز صاف کر دیا. آپ کو وہی سے معلوم ہو گیا, آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا اور فرمایا کہ فلا فلا مقام پر ایک عورت ہے, اس عورت سے کاغذ وہ خط لے گیا ہو گئے. دیکھا تو اس مقام میں عورت مل گئی, اس سے فوراً وہ خط لیا. سن لیں بھائی دھیان سے, وہ خط اس سے لیا عثمان نے لا کے آپ کو بھیج دیا. اور حاتم اس نے کیا کیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیار بنا قتل کرنے کے. اس سے بڑی میرا خیال سے میں نے ساری صرف میں غور کیا, اس سے بڑی چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ کا راز مشکل میں فاش کر دیا. آج جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ان سے میں نے چیزوں میں بتا دیا کہ آپ جنگ کی تیاری کر کے ہم لے کے جا رہے ہیں. آپ نے ہاتھوں کو بلا کے کہا ہاتھ میں کیا کیا حاضر نے کہا کہ رسول اللہ میں اسلام کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا, یعنی اسلام سے مرتد نہیں ہوا. میرا مقصد تو یہ تھا کہ وہاں میرے رشتے دار ہیں کم کرم ہونے, تو آپ کا ارادہ حملے کا ہے. میں نے وہاں کے مشرکین پر احسان کیا ہے ان کو خبر کر کے تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میں میرے رشتے داروں کی حفاظت کریں. یہ میرا مقصد. آپ نے فرمایا اے عمر تم اسے قتل کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ تو بدری صحابی ہیں بدری, اور اللہ فرماتے ہیں اہل بدر کے بارے میں کہ جو چاہو کر اللہ سے معاف کر دیں گے. آپ غور کریں غلطی, اور آپ نے کیا فرمایا فوراً حضرت سے جو ہمارے حافظ کہاں کے ہیں بدری صحابی ہیں, معاف کر اللہ. یہ آخری حد ہو سکتی ہے کسی غلطی پر ساتھیوں کو معاف کر. ہم اس سے بھی آگے بڑھ گئے, ہم اسی لیے آگے اسی لیے آگے بڑھ گئے. کتنے بھی ساتھی سے غلطی ہو جا رہے ہیں تو اس کی قربانیوں پر نظر رکھو, اس کی قربانیاں کیا ہیں. تو فوراً دن اندر سے معاف کرنے کے دیا رکھ جائے گا. یہ جنازہ لایا گیا, جو جنازہ کیونکہ آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ کوئی بھی کسی کا انتقال ہوا کریں تو مجھے خبر دیا کرو, میں نماز پڑھایا کروں گا. وہ جنازہ لایا گیا, جنازہ لا کر رکھا گیا, آپ کی اطلاع ہوئی کہ جنازہ آیا ہے, آپ نماز لانے کے لیے تشریف لائے. جیسے آپ نماز لانے کے لیے تشریف لائے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سامنے سے آ کر آپ کو ہٹا دیا جنازے کے پاس. حضرت عمر اور آگے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ جنازہ نہیں پڑھانا, یہ آدمی بہت برا ہے, بہت برا ہے, اتنا بدنام اور اتنا بدکار آدمی ہے کہ آپ کو اس کے جنازے کے پاس کھڑا ہونا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا. کتنا برا آدمی ہوگا آپ کو تصور کریں. حالانکہ اللہ کے نبی اس کے لیے دعا فرماتے, استغفار کرتے, اس کی مقرر کر جاتی. مسلمان ہے, مسلمان کے جنازے پڑھائیں گے آپ, لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں آپ تو سامنے سے آئے سینے کی طرف سے آپ کے اور آپ کو ہٹایا. یہ صبح آپ تشریف لے جائیے, ہم میں سے کوئی اس کا نماز اس کی نماز پڑھا دی تو دفن کر دے گا, آپ تو اس کے پاس آنا سے نہیں کرتے. ہمیں شرم آتی ہے کہ اتنا بدکار آدمی اور آپ اس کی جنازے پر آنا, آپ اس کو کھول تو کرو, اتنا برا آدمی ہوگا. نماز پڑھنے سے روک دیا ہر قبر نے آپ کو, آپ نے فوراً صحابہ میں اعلان کیا, بھائی بتاؤ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے پیچھے, میں نے کہا یا رسول اللہ فنا فنا وقت میں انہوں نے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے. تو آپ نے سنایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. اور پھر گھر تمہیں پیچھے ہٹایا, ہمیں پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں اس کا حق تو ہے کہ تم پوچھ سکتے ہو کہ کافر کا جنازہ ہے مسلمان کا, لیکن بنا اعمال کے بارے میں پوچھنے کا کوئی حق نہیں. اللہ غور کریں, جس کے جنازے کی نماز پڑھانا نہیں حضرت عمر کو برداشت نہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اس مرنے والے کی بھی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ خود نہیں کی تمہیں عرض کرا تھا کہ ساتھیوں سے غلطیاں ہوں گی لیکن ان کی قربانیوں پر نظر رکھے. قربانی کیا ساتھی کر رہی ہے, اور ساتھیوں کی غلطی کو چھپایا کرو تاکہ اپنا ماحول صاف رہے. یہ بہت بڑی بات ہے, ساتھیوں کا حال ساتھیوں کو بھی نہ بتاؤں, ساتھیوں کو کیونکہ اس کام کی حفاظت اپنے گھر کی جوان لڑکیوں سے زیادہ کرتی ہیں. یہ کام پر حیرت نہ ہے, کام پر حیرت نہ ہے, کیونکہ اگر تم کام کرنے والے ساتھیوں کی کمیاں تلاش کرو گے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم امت کو بتا رہے ہو کہ اس کام کو کرنے والے ایسے ہوتے ہیں, اس کام سے ایسے لوگ کیا ہو. صحابہ کے فضائل بیان کیا کرتے تھے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے صحابہ کے سامنے اپنے صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے, صحابہ کے سامنے صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے.
ہمیشہ. اور ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ صحابہ ان فضائل کی وجہ سے ان صحابہ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. ان فضائل کی وجہ سے ان صحابہ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. ایسے فضائلات ہیں فرمایا صحابہ پر, صحابہ کے سامنے صحابہ کے فضائل تاکہ آپس کی آپس میں اجتماعیت ہو. اسی صحابی سے, اسی صحابی کے بارے میں سنو گے تو مناسب سنو گے, ان کی برائیاں کبھی نہیں سنو گے. صحابہ صحابہ کے فضائل جائیں گے. یہ میں طرح سے کہ ساتھی کی کمزوریوں کو چھپایا کرو اور ان کی غلطیوں کی اچھی تعویل کیا کرو, غلطیوں کی اچھی تعویل کیا کرو. چاہے بالکل جھوٹ ہو کہ اللہ کو سب سے زیادہ جھوٹ وہ پسند ہے, اللہ کو سب سے زیادہ جھوٹ وہ پسند ہے جو ایک ایمان والے کے عیب کو چھپانے کے لیے ہو. اور ہمارا حال کیا ہے کہ جی میں تو سچ کہہ رہا ہوں, میں تو بالکل سچ کہہ رہا ہوں, ایسا ہوا ہے, میں تو سچ کہہ رہا ہوں, میں تو اپنی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے کرتے ہوئے, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کر دیں گے. خدا کی قسم زنا کرنا آسان ہے اور اس کی توبہ ہے, زنا کی خبر کرنے والے کی اللہ کے یہاں توبہ نہیں ہے. زنا کرنے والے کی توبہ ہے, زنا کے لیے توبہ کرنا, لیکن جو اس کی خبر کر رہا ہے دوسرے کو اس کی توبہ اللہ کے یہاں نہیں. میں حدیث کی بات کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا. آپ نے فرمایا ہے کہ غیبت کی اللہ کے یہاں توبہ نہیں ہے, اللہ کے یہاں غیبت کی توبہ نہیں ہے. شرک کی توبہ تو ہے, جو جی لوگ اور سنو آدمی سب سے بڑا گناہ شرک ہے, سب سے بڑا گناہ شرک ہے, اس کی توبہ اللہ کے یہاں ہے, غیبت کی توبہ نہیں ہے. زنا تو تک شرک چھوٹا ہے. ایک آدمی زنا کرے تو اللہ کے یہاں توبہ کر لے گا, معاف ہو جائے گا, لیکن جو زنا کی خبر کر رہا ہے آ کے کہ فلاں نے زنا کیا ہے, کہ اس کے لگا توبہ نہیں ہے. اسی حدیث میں فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا کہ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ غیبت کی اللہ کے یہاں توبہ نہیں ہے, زنا کی توبہ ہے. ساتھیوں کی غلطی کی اچھی تعلیم کیا کرو, سبھی غلطی کی اچھی تعلیم کیا کرو. ایک چور سے چوری ہوئی, اونٹ چرایا, پکڑ کے لائے گئے وہ چور, حضرت آگے دادا نے پوچھ کہی کسی چوری کی, آگے کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھائی تم نے اپنا اپنا اونٹ سمجھ کے کھودا ہوگا, لوگوں نے سمجھا کے چرا رہا چلا رہا, اونٹ سارے ایک سے ہوتے ہیں عام طور سے, اپنے سمجھ کے کھولو. کہ نہیں نہیں امیدین, اپنا سمجھ کے نہیں کھول رہا تھا, دوسرے کا سمجھ کے کھول رہا ہے. سب بات ایمان ایسا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے حاضر کر دے کہ نہیں جی نہیں, میں تو دوسرے کا سمجھ کے کھول رہا ہے. کہ بھائی تمہیں شبہ ہو گیا ہوگا اونٹ اونٹ ایک سے ہوتے ہیں, کہ نہیں جی نہیں میرا نہیں ہے, میں تو چوری چرا کے ہی چرا جائیے. اتنے میں اونٹ والا آ گیا کہ ہاں جی اونٹ میرا ہے, اس میں چرایا. آپ سوچے غور کریں, تعلیم کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ایک مومن کو بچانا ہے چوری میں, چوری ثابت کرنی ہے, چوری ثابت نہیں ہونی چاہیے. جب ثابت ہو گئی اور جلاد آ گیا ہاتھ کاٹنے کے لیے, اپنا اس نے آدھا تیز کر لیا اور تیل گرم کر لیا گیا, اس نے تیل میں ہاتھ ڈال دیتے فوراً, پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا تاکہ خون رک جائے, وہ سب تیاری ہو گئی. حضرت نے فرمایا تیار ہے سب کے ہاں, کہیں بھی شجاع میں بھی آتا ہوں تھوڑی دیر. حضرت نے اسی سے تھوڑی دیر کے بعد آئے, آگے پوچھ لیا, ہاں بھائی کیا بات ہے, کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ زور سے پوچھا, تم نے چوری کی ہے؟ کہ نہیں میں نے تو چوری نہیں کی. کہ جاؤ, آپ نے تو چوری ثابت ہو گئی تھی, تو آپ نے فی الحال کو بلا لیا, یہ تیل گرم رکھا ہے,
حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اقرار پر, چھوڑ دیا اس کے انکار پر. اس کو پکڑا تھا کس پر؟ اس کے اقرار پر, اور چھوڑ رہا ہوں اس کے انکار پر. یہ کہہ رہا میں نے چھوڑی نہیں تھی. یہ ہمارے اندر کا فساد ہے کہ ہم ایک آدمی غلطی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. دیکھو روایتوں میں غور کرو, بہت اوسط ہے جی, ہمارے طبیعت بہت تنگ ہیں کہ یہ کام اوسط قلبی سے ہوتا ہے. ساتھی غلطیوں کو چھپایا کرو. ایک لڑکی سے زنا ہو گیا, حضرت عمر کے زمانے میں کی بات ہے, کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا اور اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا. جو ہے لڑکی وہ تو ایک 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 دفعہ کی چیز ہے, وہ ختم ہو گیا اس کنوارا پن لڑکی کا, زنا ہو گیا اس کی. پھر لڑکی کی شادی کا پیغام آیا کہیں سے, تو والدین کا خیال ہوا لڑکی کے والدین کو کہ جا کے ہمیں بات کرنی چاہیے, ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی لڑکے والوں کو بتانا چاہیے کہ لڑکی کے اندر یہ آئے گئے, اب شادی کرو یا نہ کرو بھی اختیار ہے, ہماری لڑکی ایسی ہے اس کے اندر یہ عیب ہے, کیونکہ جو ہے عقد ایک معاملہ ہے, شادی ہو رہی ہے. تو تب رخ ہوا حضرت عمر کی طرف, انہوں نے جا کے پوچھا امیر المومنین ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا اور اس کی بکارت ختم ہو گئی, کنوارا پن اس کا ختم ہو گیا, اب اس کی شادی کا پیغام آیا ہے, تو کیا لڑکے والوں کو بتا دیں کہ لڑکی ایسی ہے؟ تمہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت ہو جائے گی. ہر چیز میں بتایا لڑکی کا حال ان کو, اس کی اس طرح شادی کرو اس طرح پاک دامن لڑکی کی شادی کرتے ہو. ہر چیز بتانا, اگر تم نے بتایا لڑکی کا حال کھولا ان کو تو کیا کروں گا, تمہیں سزا دوں گا تمہیں دونوں کو, اور ایک سزا دوں گا جو سارے ملکوں کے لیے عبرت بن جائے, اس کی شادی ایسے کرو اسے پاک دامن لڑکی کی شادی کرتے ہو. یہ تعلیم ہے ہمارے لیے, یہ تربیت تعلیم ہے, یہ نکلا ہے ہمارے دنیا سے. ہاں ایک دوسرے کی کاٹ میں, ایک دوسرے کے عیوب میں صحابہ کا مزاج یہ ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کا فضائل بیان کرتے ہیں تاکہ آپس کی اجتماعی باقی رہے اور ماحول پاک رہے, ماحول پاک رہے, اور غلطی کرنے والے کو مطمئن کرو, یہ نہیں کہ اس کو خوفزدہ رکھو, نہیں اس کو خوفزدہ رکھو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, بالکل نہیں. یہ تربیت تو لگ حوالے کرو کہ ہمارے یہاں تربیت کے لیے دو چیزیں ہیں, تربیت کے لیے صرف دو چیزیں ہیں, ایک استغفار ایک اکرام, ایک اکرام اور ایک استغفار. غلطی کرنے والے کا دو کام کرو, ایک اس کی ایک اس کا اکرام اور ایک اس کے لیے استغفار, کیونکہ استغفار تو ایسی چیز ہے کہ آپ استغفار سے منافقین کو معاف کرانے چاہتے تھے, تو ایمان والوں کے لیے کیوں نہیں تربیت کرے گا اس طرف پر؟ یہ دو چیزیں اصل ہیں, یہ دو چیزیں اصل ہیں. اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار کیا کرو اور اپنے ساتھیوں کے لیے سب ساتھیوں کا اکرام کیا کرو, اور اپنے غرض کرنے والے کو مطمئن کرو. میں عرض کر رہا تھا یہ بھی کہ اس کو فضلہ کرو. ایک عورت آ کے بیٹھی حضرت عمر کے پاس, حضرت عمر سے بات کرنے کی, حضرت بیٹھے ہوئے تھے وہ برابر میں, عورت بڑی عورت تھی, آ کے بیٹھی حضرت عمر سے کوئی بات کہنے کے لیے. ابھی بات شروع ہی کرنے والی تھی کہ اس عورت کا ریا خارج ہو گیا, وہ جو اٹھ گیا حضرت عمر کے پاس, آواز ہوئی مجبور نے کی, ریا خارج ہوا تو آواز ہوئی. حضرت عمر کو یہ فکر ہوا کہ یہ بڑھیا یہ عورت بیچاری ڈرے گی کہ ہمیں ملی کی مجلس میں مجھ سے غلطی ہو گئی, تو حضرت عمر ہمارے لے کے بڑی ذرا زور سے بولو مجھے سنائی نہیں دیتا, زور سے بولو زور سے مجھے سنائی نہیں دے رہا کیا کہہ رہی, ارے گھر تمہارے اونچے نہیں سمجھے گی تاکہ بڑھیا مطمئن ہو جائے کہ جب میرے کان کی بات منہ سے قریب کان سے ہوگا میری بات نہیں سن رہے تو یہ آواز بھی نہیں سنی ہوگی. دیکھو نا کیا مزاج تھا کتنا سافٹ. جی ہاں ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہاں مجھے خبریں دنیا کر رہے ہیں. مجھے خبریں دنیا کر رہے ہیں. ہم ساتھیوں کو خوف زدہ رکھتے ہیں ان کی تربیت کے لیے. اور وہاں مزاج یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی نے ایک آدمی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا عبد الرحمن خبر ہے یہ کیا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں پیالے میں. تو سلطان صاحب نے کہا کہ مومنین آپ نے تو وہ حرکت کر لی ہے, وہ گناہ آپ نے کر لیا جس سے اللہ نے روکا ہے, کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی کا اعتراف کرو اور آپ نے کر لیا. تو نے فرمایا عبد الرحمن جلدی بتا اس گناہ سے معافی کیسے ہوگی, اس سے گناہ ہوا ہے اس گناہ کی معافی کیسے ہو. تو نے کہا اس گناہ کی معافی یہ ہے کہ آپ اس شراب پینے والے پر ظاہر نہ کریں کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا تو آپ نے گناہ معاف ہو جائے. کیا آپ اس کو نہ بتائیے کہ آپ نے دیکھ لیا آپ کو گناہ معاف ہو جائے. تو تمہارے وہاں سے واپس پلٹ گئے, حالانکہ امیر نے خود شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا ہے براہ راست, یہ بھی نہیں کسی نے آگے شکایت کی ہو تحقیق کی ہو. اس نے بار بار کہتے ہیں حضرت صاحب پڑھا کر دیا تھا, دیکھو بھائی دیکھو حضرت کی تصنیفات محض کام کو سامنے رکھ کر ہیں. اگر ہمارے ساتھیوں میں حضرت کی کتابوں کا اہتمام نہیں ہے تو پھر ہمارا کام بالکل ایک تنظیم بن کے رہ جائے. صحابہ کا مطالعہ خود کیا کروں, اور ایسا نہیں کہ مطالعہ بیان کرنے کے لیے, کہ مطالعہ اپنے آپ کو سلانے کے لیے. کیونکہ یہ کام تو مزاجی نبوت سے چلے گا, کیسے چلے گا مزاجی نبوت سے. ایک بات یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں سے درگزر کیا کرو, ساتھیوں غلطیوں کو چھپایا کرو, اور ساتھیوں کے لیے استغفار کیا کرو. یہ اجتماعیت کے اسباب ہیں, یہ اجتماعیت کے اسباب ہیں. اور ایک سبب یہ ہے اجتماعیت کا کہ ساتھیوں سے مشورہ کیا کرو, یہ تو اصل سبب ہے بنیادی. ساتھیوں سے مشورہ کیا کرو, ساتھی سے رائے لیا کرو, آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا رائے ہے. سمجھتے کہ جن سے کام نہیں لوگ ان سے رائے نہیں لوگ ان سے کام کیسے لوگے, کہ ساتھیوں سے کام لینے کے لیے تو ان سے رائے لینی ضروری ہے. آپ اگر گھر میں اپنی بچی کی شادی کر دیں اور خاندان والے سے رائے لے لیں تو سب ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری بھتیجی تھی, یہ تو میری بھانجی تھی, یہ تو میرے چیزا کی لڑکی تھی, اسے بھی تو پوچھتے کیا کیا باپ نے شادی کر دی تو شادی تو ہو جائے گی, یہ باپ اس کا مالک ہے, اس کا ولی ہے لڑکی کا, یہ خاندان والے سے رائے نہیں دی تو سب ناراض. بہن اس کا بھی نہیں سمجھا, ہمارے بھی تو کوئی رشتہ ہے اس لڑکی سے, ہم سے بھی پوچھ رہے تھے لڑکی کا پیام آیا ہے شادی کا کر دیں. ہاں کیونکہ ہے نہیں بات بولو صحیح, ہاں ہر گھر پر نظام نہیں ہے, آس پاس کے رشتے داروں سے پوچھتے ہیں بتاتے ہیں, ٹھیک ہے سب سب ساتھ دیں گے خوشی میں سب شریک ہوں گے, شادی کے انتظامات سب سنبھالیں گے مل جل کر, اور یہاں سب ناراض ہوں گے کہ وہاں ایک لڑکی کی شادی میں تو سب سے رائے لینا ضروری سمجھیں, اور یہاں اتنا بڑا کام دعوت کا اور سب سے رائے لینا کوئی ضروری نہیں. اس کام کو آگے من کرنا کرو, ساتھی بن کے کرو, کیا بن کر ساتھی بن کر, کیا اپنے مشورہ کی میں اندر امید لاؤ. ہمارے ہر کام میں امید ہے, اس طرح کرتے ہیں امید ہے, مشورہ بھی امید کے ساتھ عام لوگوں سے مشورہ ہے. ہمارا مشورہ سارے مسلموں سے ہے, مسجد کے جتنے ایمان والے ہیں سب سے مشورہ ہے, ایمان والے ہیں سب سے مشورہ. ہاں سب سے مشورہ ہے بھائی سارے سارے مسلم نماز کے بعد جمع ہو جائیں, مشورہ کرنا ہے. ہماری اس کی نماز کا حال یہ ہے کہ وہ نمازیوں کے جانے کا انتظار کرتے ہیں نا مشورہ کرنے کے لیے. سب سے بڑی غلطی ہے مشورہ کن سے ہے؟ سب مسلموں سے, سب ایمانداروں سے. کیونکہ مشورہ مسجد کا عمل ہے اور مسجد کا عمل کس کے لیے ہے؟ سارے ایمان, سب ایمان والوں کے لیے. تو بتاؤ جی آپ کی کیا رائے ہے, اللہ کا دین مٹ رہا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس لیے اپنے مشورے کو عمومیت دو اور میرا پر اصرار مت کرو, میرا پر اصرار مت کرو, یعنی ہماری بھی نہیں رائے ہے. کیونکہ اب میرا پر اصرار کرنا آدمی کو اصرار تک لے جاتا ہے احتجاج. ہاں اصرار کی وجہ سے احتجاج ہوتا ہے, اس لیے کیا ہوتا ہے احتجاج, احتجاج کی وجہ کہتے ہیں نہیں اصرار. ہاں کیا ہم بھی اصرار کریں گے, کیا ہماری بھی یہ رائے نہیں. ہمارے یہاں تو رائے دینا کہ رائے دینا تو بڑے یعنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ ہر رائے دینے والے کی رائے اللہ کے یہاں لکھی جائے گی اور قیامت میں اس کا سوال ہوگا کہ تم نے یہ رائے کی, خدا کی قسم میری اور آپ کی ساری رائے اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے سب کی, سب کی رائے اللہ کے یہاں لکھی جائے گی کہ انہوں نے میرے دین کے بارے میں یہ رائے دی. اور ہر ایک اس کے رائے کے بارے میں قیامت میں پوچھ ہوگی, یقینا نہیں یقینی بات نہیں. سب کی رائے لکھی جائے, سب کی رائے لکھی جا رہی ہے, کس کی رائے میں نفسانیت تھی, کس کی رائے میں خواہش تھی, کس کی رائے میں اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھانا تھا اور کون اپنی رائے سے کام چاہتا تھا. تو جو کام چاہتے ہیں وہ بھی رائے ایک مرتبہ دے کے فائدے ہو جائیں گے. کیوں کہ اللہ کی ذمہ داری پوری ہوگی, ہمارا کام ہو گیا. کیونکہ امام کو لقمہ دے دیا, ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. امام ضامن ہے نماز کا, اگر بگاڑے گا تو سب کی نمازوں کا گناہ اس پر ہوگا امام پر. امام ضامن کا مطلب یہی ہے, امام ضامن ہے, تم لقمہ دے کے بارے ہو جاؤ تم نہ بھی کہتے رہا کہ سر مطلب اصرار کیوں کرتے ہیں سادی؟ اصرار اس لیے کرتے ہیں کہ ہر چیز کو صحیح سمجھتے ہیں, اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اصرار ہوتا ہے حق بات پر, غلط پر نہیں ہوتا اصرار. سنو غور سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ساتھی کہہ رہا نہیں مجھے شراب پینی ہے, مجھے تو جنا کرنا ہے. نہیں, ساتھی دین کے بارے میں اصرار کریں گے کہ ہمیں رائے ہے. حضرت عمر کا اصرار تھا کہ ہمیں عمرہ کرنا ہی کرنا ہے. کیا عمرہ کرنا ہے؟ یہ حدیبیہ کا بہترین موقع ہے یہ, اس کو سمجھنے کے لیے مشورے کو. کیونکہ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کا امتحان اس طرح بھی لیتے ہیں کہ ان کو حرام سے روکیں اور اس طرح بھی لیتے ہیں کہ ان کو صحیح چیز سے روکیں. دونوں طرح امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, حرام سے روک کر بھی اور صحیح چیز سے روک کر بھی, دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنا ماننے والے ہیں. بہت بات تو زنا سے روک لیا, شراب سے روک لیا, کتاب آباد آ گئے, یہ اس طرح کی بات. کیونکہ ہم تو ایک تمہارے اچھے جذبے کا بھی امتحان لیں گے کہ تم اپنے اچھے جذبے کو قربان کر سکتے ہو نہیں حکم پر. تم اپنا اچھا جذبہ بھی قربان کر سکتے ہو نہیں حکم پر, برا جذبہ تو قربان کر دیا. کہ برے جذبے کو قربان کرنا تو اطاعت کا ادنا درجہ ہے اور اچھے جذبے کو قربان کرنا اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے. یہ تو ادنا درجے کی بات ہے. جنا نہیں کرو گے, نہیں کریں گے. جنا نہیں کرو گے تو نہیں کریں گے, شراب نہیں پینا کہ نہیں پیئیں گے. کسی بھی اطاعت سے مطلب اطاعت کا عادت ہے. کیا اطاعت کا؟ کہ جذبہ اچھا ہو حکم اس کے خلاف آوے. اب دیکھیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. یہ عقیدے ہیں. یہ امتحان صحابہ کا ہوا ہے. بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ بدل گیا کہیں کے لیے, صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. کہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کے حکم پر اپنا قبلہ چھوڑ کر نبی کے قبلے کے ساتھ ہو جا رہے. اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا, وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا, وہ بھی حکم دے دے بھی جانے جذبہ کہ ہم تو عملہ کریں گے. اور واقعی جذبہ تھا کیونکہ صحابہ بڑی تمناؤں سے آئے تھے لیکن نہیں, پھر واپس جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ واپس جاؤ, ہمیں نہیں کرنی, میں ہنر واپس جانا ہے کہ یا رسول اللہ ہم تو حق پر ہیں, اللہ کی مدد حق ہے اور اللہ عبادت ہے, اور ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی سوائے بیت اللہ کے. ساری عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے, طواف بیت اللہ کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. دنیا میں عمرہ کرنا, عمرہ کرنا, اور حکم آیا کہ نہیں واپس جاؤ. جذبہ اتنا اچھا اور حکم اس کے خلاف. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی صدقات کیے اور اعمال کیے اس لیے کہ اللہ نے روزی کو گناہ معاف کر دے, کہ میں کیوں اڑا ہوا تھا عمرہ کرنے پر. اللہ میرا گناہ معاف کر, کہ میں کیوں عمرہ کرنے والا ہوا تھا جب اس کے خلاف آ گیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنت کے وہ آدمی ہیں جن کو صحیح بات الہام کی جاتی ہے. جی ہاں, ملحق کہہ رہا تھا سنت کے شراب حرام کرائی, حضرت عمر نے کہہ کر پردہ نازل کرایا, بہت سارے حضرت عمر کے مقفات ہیں جن حضرت عمر کی رائے کے مطابق آدم کے فیصلہ ہے. لیکن پھر یہ کہتے ہیں ان یہ واحد ان کا احاطہ دیکھوں, کہ میں تمہارے جیسے ایک آدمی ہوں, تمہارے جیسا ایک آدمی ہے, مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. اسے میں نے دوستوں نے نیاز کیا کہ یہ چار اسباب ہی اجتماعی ہوتے ہیں, اجتماعی باتوں ورنہ اللہ نے بھی فرمایا ہے دان قرآن میں کہ نبی جی ان چار باتوں کا اگر اہتمام نہ ہوا لن فضلوا من حولیک, تو یہ سارے صاحب آپ کو چھوٹے بن گئے. اس لیے ہماری اجتماعیت یہ ہمارے اللہ کی نظر کے نازل ہونے کا اصل سبب ہے کہ اللہ کی مدد جماعت کرے, اللہ کی مدد جماعت پر ہے. جماعت اس کو کہتے ہیں جن کے دل مجتمع ہوں, ورنہ بھیڑ ہے. بازار میں 100 آدمی بھی ہوں تو بھیڑ ہے, اور مسجد میں ایک امام ایک مقتدی, تو کیا یہ گرم دیکھ کر جماعت ہو رہی ہے؟ ایک امام ہو رہے مقتدی جا رہے والے جماعت ہو رہی, جماعت ہو رہی, تمہیں لے جاؤ. دو آدمی سے جو یہاں اطاعت ہو رہی ہے کہ جماعت ہے, جہاں اطاعت نہیں ہے کہ وہاں 100 آدمی جو بھی بھیڑ ہے بازار میں بھیڑ ہوتی ہے مسجد میں جماعت. اس لیے میرے دوستوں آدمی جو اجتماعی ہمارے جیسے نہیں آتے, اپنے آپ کو پابند بنا کر قربانی سے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرواؤ. قبولیت کے تو دو سبب ہیں اصل, قبولیت کے اصل دو سبب ہیں, ایک صفات اور ایک قربانی. صفات اور قربانی, کہ اپنی قربانیوں سے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرواؤ, اور اپنی محنت کو اللہ کے یہاں نیک نیتی سے قبول کرواؤ. دیکھو میرے دوستوں عزیزو, صرف اپنی محنت کو نہ دیکھو بلکہ اپنی نیتوں کو دیکھو, کیونکہ خاتمہ حسن عمل پر نہیں ہے, خاتمہ تو حسن نیت پر ہے. اصل ہم اس طرح حسن عمل پر حسن نیت پر ہے. لوگ دعا کرتے ہیں اللہ میری موت حج میں آوے, میری موت سجدے میں آوے, سجدے میں میری موت تاجد میں, حالات یہ مدار کس پر ہیں؟ اس نے عمل پر نہیں، اس نے نیت پر عمل تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں،